رمضان الذي انزل فيه القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، رمضان مبارک کا آج پہلا اور مبارک جمعہ رمضان مبارک کی قدر و منزلت سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کتاب اللہ سے میں نے ایک آیت تلاوت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے، الذي انزل فيه القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فيه القرآن، جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا. طیبہ کا بنیادی مقصد رمضان مبارک کا تعارف، اس کی قدر و منزلت کو اجاگر کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، انزل فی القرآن، کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. انزل فی القرآن کے لفظ سے رمضان مبارک کی آویت سمجھ آتی ہے. اس آویت کو سمجھنے کے لیے جسے کتاب اللہ نے مختصر سے لفظوں میں بیان کیا کہ رمضان کتنا بابرکت ماہ ہے، اس کے لیے مختصر لفظ استعمال کیے انزل فی القرآن. یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا بابرکت ماہ ہے، اس کے شب و روز اللہ کے ہاں اتنے پسندیدہ ہیں، خالق ارض و سما نے اس مہینہ کو قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا. قرآن کی عظمت کتاب اللہ کی قدر و منزلت کو جاننے کے بعد رمضان مبارک کی اہمیت مزید ذہن میں اترے گی اور اس کے بعد مجھے یہ امید ہے کہ ہر وہ دل جس میں ایمان ہو وہ رمضان مبارک کی قدر و منزلت کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس کا احترام کرنے کی حد المقدور کوشش کرے گا. رمضان کا تعارف اللہ نے قرآن کے ذریعے کرایا ہے. رمضان کی عظمت کو رب العالمین نے انزل فی القرآن کے لفظ سے بیان کیا ہے. اپنی پوری مخلوق کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ کی عظمت بتلاتے ہوئے لفظ انزل فی القرآن استعمال کی ہے کہ یہ وہ ماہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. لہذا یہ لازمی اور ضروری ہوا کہ قرآن کی قدر و منزلت اور عظمت پہ غور کیا جائے کہ جس قرآن اور جس کتاب کی وساطت سے جس کے ذریعے اس مہینے کو عظمت ملی ہے اور اللہ نے اس ماہ کا تعارف اسی کتاب کے ذریعے کرایا ہے کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن اتارا, تو ظاہر بات ہے کہ اس قرآن کا تعارف بھی انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی باعظمت کتاب ہے کہ جو جس مہینے میں آئی ہے اس ماہ کو بھی اس نے مقدس مبارک اور مطہر کر دیا ہے. قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو آج سے 1400 سال پیش کر کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا. آپ کو اللہ کے آخری سچے رسول کے حالات زندگی کو پڑھنا ہوگا. اس وقت کی بگڑی ہوئی اقوام کے عقائد اعمال کیریئر اور کردار کا جائزہ لینا ہوگا اور پھر اسی ماحول میں قرآن کے پیرا کردہ انقلاب پہ آپ نے نظر کرنا ہوگی جس کے ساتھ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ کتاب اللہ کی عظمت سمجھ آئے گی اور خود بخود ہی پھر یہ بات ذہن میں اتر جائے گی کہ یہ مبارک مہینہ اتنا باعظمت ہے کہ جس ماہ کو اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کے نزول کے لیے منتخب کیا جس کتاب نے ایسے بگڑے ہوئے حالات کو سنوار دیا تھا. چنانچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک قرآن و رمضان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے اس ماحول و معاشرے کا ذکر کروں جس معاشرے میں قرآن اترا تھا, جس کے دو فہرے ہوئے. ایک فہرا یہ ہوگا کہ رمضان مبارک اور قرآن کی عظمت سمجھ آئے گی, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا، اپنے شب و روز کو پڑھنے کا موقع ہاتھ آئے گا، مجھے اور آپ کو ہمارا اپنا ضمیر ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ مجبور کرے کہ ہم ان سابقہ حالات کو پڑھ کر جن حالات میں قرآن اترا تھا اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم ان حالات سے کتنے مختلف حالات رکھتے ہیں، وہ ماحول کتنا بگڑا ہوا ماحول تھا اور آج کا ماحول کیسا ماحول ہے، جن لوگوں نے اس وقت قرآن کو دل سے تسلیم کیا اس کا احترام کیا ان کی زندگیوں میں کیسے انقلاب آئے، اور آج جو انسان جو افراد اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور جو اس کتاب کو آج بھی اپنی چھاتیوں سے لگا چکے ہیں ان کی زندگی میں کیا انقلابات ہیں، ان چیزوں پہ اگر غور کر لیا گیا تو یقیناً رمضان المبارک کے فضائل کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے مختلف حالات کا جائزہ لینے کا موقع مل جائے گا، زندگی کا جائزہ لینا سال کے ہر دن میں ضروری ہے، رات دن میں انسان اپنی زندگی پہ غور کرتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ ہر وقت ضروری ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں گناہ کا عذاب دگنا ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا اجر بھی دگنا ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے اس ماہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا از حد ضروری ہے۔ میرے محترم سامعین، آج سے 1400 پیشتر جب قرآن اتر رہا تھا اور جس ذات کے اتر رہا تھا وہ ذات قبل از نزول قرآن اپنے ماحول اور معاشرے کی تباہ کاریوں سے، غلط کاریوں سے تری نفرت کرتے ہوئے پہاڑوں کا رخ کر گئی تھی، میری مراد اس ذات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات ہے، یہ ذات پیدائشی معصوم ذات ہے، گناہ کا تصور تک یہ ذات نہیں کر سکتی، گناہ کا خیال تک اس ذات کے دل و دماغ میں نہیں آ سکتا، پیدا ہوتے ہی یہ معصوم ہے، زندگی کے ہر لمحے میں معصوم ہے، اس کی زبان وہی ترجمان سے نکلنے والا ہر حرف سچا اور معصوم کی زبان سے نکلنے والا ہے، تو نزول قرآن سے پیشتر ہی اس ذات نے اپنے ماحول و معاشرے کی تباہ کاریوں سے طبعاً تنفر کرتے ہوئے پہاڑ کا رخ کیا، پورے شب و روز گزرنا شروع ہو گئے. چند دنوں کا خورد و نوش لے کر یہ ذات اس پہاڑی کی غار میں جا بیٹھتی ہے. خورد و نوش کا سامان ختم ہوتا ہے. اسی کے حصول کے لیے چند لمحے یہ قدسی صفات رسول چند لمحوں کے لیے اس ماحول میں تشریف لاتے ہیں. ضرورت کا سامان لینے کے بعد پھر ماحول اور معاشرے سے کٹ آف. حالات سے تبان تنگ ہے, غلط کاریوں سے تبھی نفرت ہے, معصوم ہونے کی وجہ سے اس وقت کی غلط کاریاں دیکھی نہیں جاتی, لیکن زبان سے بولتے ہی کچھ نہیں جب تک کہ رسول بنانے والا اجازت نہ دے یا کوئی مستقل پروگرام نہ دے کہ آپ نے کیا کہنا ہے. اپنی ذاتی رائے سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں, اور جس کے حکم کے تابع ہو کر چلنا ہے اس کی جانب سے ابھی کوئی پروگرام نہیں آیا. حالات سے تبھی نفرت ہے, ماحول میں وقت گزارا نہیں جا سکتا, اس لیے ماحول سے معاشرے سے کٹ کر اس قدسی صفات ذات نے غار کا رخ کر لیا. بہت سارے ایام اسی غار میں گزر گئے, تاکہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب اللہ کا معصوم فرشتہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بہلانے والا معصوم فرشتہ جسے سید الملائکہ امام الملائکہ کہا جاتا ہے, جسے ملائکہ کی جماعت میں مقتدائیت کے سر فاصل ہے, وہ غار ہی میں اترتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے اقرا. جواب میں یہ معصوم نطق جس نے آج تک ایک حرف بھی کسی کے پاس سے نہیں پڑا تھا, یہ جواب میں ارشاد فرماتی ہے مانا بے قارج, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ جبریل نے دوبارہ یہی عرض کی ہے اقرا. جواب پھر وہی آیا کہ مانا بے قارج, میں پڑھا ہوا نہیں. سوارا یہی کہا اقرا, جواب مانا بے قارج, میں پڑھا ہوا نہیں. جبریل امین نے آج رسول اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگایا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ بھیج دیا اور پھر عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو نطق نبوت پر کتاب اللہ کی پہلی آیت کے یہ الفاظ جاری ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی انقلابی پروگرام لے کر غار سے باہر آئے, چالیس سال کا طویل عرصہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں گزر چکا تھا، جس ماحول میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا فخر سمجھتے تھے، جس ماحول میں لوگ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر کے سامنے سجدہ ریز تھے، اسی ماحول میں 40 سال کا عرصہ یہ رات گزار چکی ہے کہ جس ماحول میں لوگ بتوں کا طواف کر رہے ہیں، ان سے حاجت روائی کے مطالبے ہو رہے ہیں، انہیں مشکل کشا اور اپنا رزاق سمجھا جا رہا ہے، ان کے لیے منتیں مانی جا رہی ہیں، ان کے لیے چڑھاوے نظر و نیاز اور دور دراز کا سفر جاری ہے، غیبت، بد کرداری، زنا، فحاشی، اریانی، ڈکیتی، چوری، کم تولنا، سودی کاروبار پورے عروج پر ہے، کوئی ایک چیز بھی ایسی باقی نہیں رہی کہ جسے صحیح کہا جا سکے، پوری مخلوق اللہ کی باقی بن چکی ہے، ایسے بگڑے ہوئے ماحول سے پیغمبر تنگ آ کے پہاڑ کا رخ کر گئے تھے، لیکن رب العالمین نے اپنے اس معصوم رسول کو، اپنے اس معصوم پیغمبر کو خلوت ہی کی زندگی گزارنے نہیں دی، رب العالمین نے اپنے اس معصوم رسول کو ماحول سے، معاشرے سے کٹ کے خلوت میں بڑے آرام، بڑے چین، بڑے سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں چلتے ہوئے یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس خالق نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معصوم، مقدس، مطہر ہستی کو، کہ جس کا جسمِ اطہر اتنا نازک ہے، جس کا جسمِ اطہر اتنا نرم ہے کہ کائنات میں کوئی ریشم اتنا نرم نہیں ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمِ اطہر نرم تھا، ایسے نرم وجود والی ذات کو، معصوم ذات کو، انتہائی منزہ اور مقدس ذات کو اگر رب العالمین نے بڑے آرام اور چین کے ساتھ خلوت کی زندگی گزارنے نہیں دی، بلکہ اس معصوم اور ریشم سے زیادہ نرم جسم رکھنے والی ذات کو اگر رب العالمین نے خلوت سے نکال کر میدان جنگ میں کھڑا کیا ہے، خلوت سے نکال کر پتھروں کی بارش میں کھڑا کیا ہے، خلوت سے نکال کر تلواروں کے سائے میں کھڑا کیا ہے، خلوت سے نکال کر تیروں کی بارش میں کھڑا کیا ہے، خلوت سے نکال کر طیف کی اس سنگین صورتحال کا سامنا کرنے کا مکلف کر دیا ہے کہ جس میں آپ کے جسم اطہر پہ اتنا پتھر برسا، خود امام الکونین فرماتے ہیں کہ میں پتھروں کی بارش میں تھک کے بیٹھ جاتا اور مشرکین کی ناپاک اولاد میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کے مجھے کھڑا کرتی، میں ایک دو قدم چلتا ہوں پھر پتھر برستے ہیں، پھر تھک کے بیٹھ جاتا ہوں۔ ان تمام حالات کا سامنا اس رسول کو کرنا پڑا، رب العالمین نے کرایا، خلوت سے نکال کر جلوت میں لائے، آرام اور چین کی زندگی سے کھینچ کر رب العالمین نے اس ذات مقدس کو سنگین حالات کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا، نیزوں کی علیوں کے سامنے کھڑا کر دیا، سنگینوں کے سامنے کھڑا کر دیا، تلواروں کے سائے میں کھڑا کر دیا،
پتھروں کی بارش میں کھڑا کر دیا. شاب ابی طالب کی قید کاٹنا پڑ گئی، 3 سال تک مسلسل قید کاٹی، اور قید بھی اتنی سنگین کہ باہر سے کوئی چیز خرد نوش کی اندر نہیں پہنچتی، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے ساتھ قید کاٹنے والوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑ گئے. یہاں تک بھی تاریخ بیان کرتی ہے کہ اونٹوں کے سوکھے چمڑے بھگو بھگو کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے شاب ابی طالب کی قید کے دوران کھائے ہیں اور اس طرح زندگی بسر کی ہے. اور یہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ رب العالمین نے اس معصوم پیغمبر کو خلوت کی زندگی سے نکال کے اس میدان میں کھڑا کر دیا تھا کہ جس میدان میں آپ کو اپنے بطن اقدس پہ پتھر باندھنے پڑے، آپ کو اپنے نام لیواؤں اور آپ کو اپنے ساتھیوں، آپ کو اپنے جماعتیوں کو زندہ کرانا پڑ گیا. ان سنگین حالات کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور خلوت کی زندگی سے نکل کے کیا. جب اس مقدس ذات کو، اس منزہ اور معصوم ذات کو رب العالمین نے خلوت کی زندگی، انتہائی عمل، چین اور سکون کی زندگی بسر نہیں کرنے دی، بلکہ اس ذات کو میدان میں کھڑا کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تجھے میرے ارشادات کو بیان کرنا ہوگا، میرے احکام کو بیان کرنا ہوگا، میرے حکموں کو سنانا ہوگا، اور میرے حکم کو سنانے میں بھی آپ کو کوئی پس پیش نہیں کرنا ہوگا، میرے احکامات کو بیان کرنے میں آپ کو کسی لگی لپٹی کے بغیر واضح واضح صاف صاف بات کہنا ہوگی. ارشاد فرمایا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. میرے رسول، اگر آپ نے اس چیز کو، ہر اس چیز کو، عربی زبان میں لفظ ما عموم کے لیے آتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ہر روش ہے جس کو رب العالمین نے آپ پہ اتارا ہے اسے آپ کو بیان کرنا ہوگا. اگر اس میں سے کوئی ایک مسئلہ بیان نہ ہوا، باقی رہ گیا وان لم تفعل فما بلغت رسالته، تو گویا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آگے چلنے سے پہلے بات منہ پہ آئی تو کہتا جاؤں کہ بدترین دشمن اسلام، میری مراد جس سے فرقہ حشیہ ہے، اس نے پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، نبی کو اس مرتبے سے گرانے کے لیے، پیغمبر کی عصمت کو، پیغمبر کی عفت کو پامال کرنے کے لیے ایک داستان گھڑی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں چاہتے تھے کہ میرے پاس کاغذ قلم لائی جائے، میں تحریر دینا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. تحریر دینے والے جن کو کہا تھا کاغذ قلم لائیے، انہوں نے کاغذ قلم پیش نہ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحریر نہ دے گئے اور نہ ہی بتلا گئے کہ میں تحریر کیا کرنا چاہتا تھا. رب العالمین فرماتے ہیں میرے رسول، جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس کو بیان کر دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر کوئی ایک مسئلہ بیان نہ ہوا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اس کے مقابلے میں سیرت یہ کہتی ہے کہ رسول تحریر دینا چاہتے تھے لیکن لکھوانے والوں نے تحریر نہ لکھوائی، نتیجتاً پیغمبر تحریر نہ لے سکے. یہ بات کیسے مان لی جائے کہ جس پیغمبر نے قید کی مار کھائی ہو، جس رسول نے غاروں میں راتیں کاٹ لی ہوں، جس پیغمبر نے بدر احد نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہوں، جس پیغمبر نے نیزوں کی انگلیوں کے سامنے کھڑے ہو کے رب العالمین کا کل رب العالمین کی کبریائی اور اس کی وحدت کو بیان کیا ہو، آج کیا وجہ ہے اگر کوئی کاغذ قلم پیش نہیں کرتا؟ نہ کرے. رسول کا فرض تھا کہ جو اس پہ نازل ہوئے اس کو بیان کرے، رسول کا فریضہ تھا اگر کوئی صحابی کاغذ قلم پیش نہیں کرتا تو وہ اپنی ازواج سے کاغذ قلم لیتے، رسول کا فرض تھا اگر ازواج کاغذ قلم پیش نہیں کرتی وہ اپنے داماد علی بن ابی طالب سے کاغذ قلم لیتے، اگر علی بن ابی طالب بھی پیش نہیں کرتے تھے تو رسول کا فرض تھا کہ وہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ طیبہ سے کاغذ قلم لیتے، اگر فاطمہ طیبہ بھی کاغذ قلم پیش نہیں کرتی، رسالت امام کا فرض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے کاغذ قلم طلب کرتے اور اس تحریر کو لکھتے. یہ عذر بالکل نہیں کیا جا سکتا کہ آقا مجبور حضور تھے، آقا معذور تھے، آقا بیمار تھے، جو موجود تھے انہیں کاغذ قلم نہ دیا، اور جن سے توقع تھی کہ مل جاتا انہیں کس نے قریب نہیں آنے دیا. آقا ہے تو عالم بیمار تھے، بیماری کی حالت میں پاؤں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کر دیا، لیکن صدیق مسلح کے ٹھہر نہیں سکے، کچھ لازمن پیچھے ہٹائے. کیفیت یہ بن گئی کہ تمام مقتدی پیچھے تھے، ابو بکر درمیان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اور نماز کی کیفیت یہ ہے، آقا نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، صدیق اور تمام مقتدی کھڑے ہیں، آقا جو عالم اللہ اکبر کہتے ہیں، صدیق بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور پیچھے کھڑے ہونے والی پوری صحابہ کی جماعت، وہ صدیق کی موجودگی میں، قریشیوں کی موجودگی میں، حاشیوں کی موجودگی میں، مہاجروں کی موجودگی میں، انصاریوں کی موجودگی میں نبوت کے ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے بعد تمہارا امام ابو بکر ہے. بے شک تکلیف تھی، بے شک بیماری تھی، پاؤں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے دو آدمیوں پہ سہارا لے کے نبوت مسجد میں آئی، اس بات کے لیے آئی کہ کل کوئی کتا صدیق کے خلاف بھونک نہ سکے. میں بتلا جاؤں کہ صدیق میرا خلیفہ ہے، صدیق میرا جانشین ہے، صدیق میرے بعد بلا شرکت خیر اقتدار کا مالک ہے، صدیق میرے بعد بلا شرکت خیر بلا فصل میرا جانشین ہے. جب آخری وقت گھر سے اٹھتے فاطمہ کے گھر آتے، علی کے گھر آتے، پاؤں گھسیٹ کے آتے، لیکن کاغذ قلم دبات لے کے تاریخ کر جاتے. یہ کیسے مان لیا جائے کہ جس رسول کو خالق آڈر ہو، یا ہر رسول بلخ معاون سرائی کا میں رد، وہ ایک دین کا مسئلہ بیان نہ کر جائے، اس کو باقی لے کے دنیا سے چلا جائے، اور امت کے سامنے وہ تحریر نہ آئے، امت کے سامنے وہ مسئلہ نہ آئے، امت کے سامنے وہ پروگرام نہ آئے، اس سے زیادہ نبی کے اور الزام کیا ہوگا؟ یہی اسباب ہی، یہی دلائل ہی جن کی بنیاد کے میں نے سیرت کفر کا اعلان کیا ہے، کہ سیرت ہی ایک وہ فتنہ ہے، سیرت ہی ایک وہ گروہ ہے، سیرت ہی ایک وہ ٹولہ ہے جس نے اول دن سے اسلام کی جڑیں کاٹنے کا پروگرام بنایا، سیرت ہی وہ گروہ ہے جس نے اول دن سے پیغمبر کے الزام تراشی کے پروگرام ترتیب دیے، سیرت ہی وہ گروہ ہے جو نہ پیغمبر کی ازواج کا لحاظ کرتا ہے، نہ عزت کا خیال کرتا ہے، نہ اصحاب رسول کا خیال کرتا ہے. میرے محترم سامعین، یہ بات ذہنی تھی جو میں کہنا چاہتا تھا، کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میرے اور آپ کے رسول کو رب العالمین کاٹ رہے، یا جو ہر رسول بلخ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے میرے پیغمبر، جو کچھ آپ کے نازل ہوئے ہیں اس سب کو بیان کر دیجئے، اس میں سے اگر کوئی ایک مسئلہ بھی آپ نے بیان نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حد تک ادا نہیں کیا ہے. ان حالات میں یہ بات باور نہیں کی جا سکتی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک مسئلہ چھپا لیا ہوگا، یا کسی ایک مسئلے کو بیان نہیں کیا ہوگا، یا کسی سے ڈر کے ایک مسئلے کو خلوت میں رکھ دیا ہوگا، یا کسی سے ڈر کے ایک مسئلہ علی کے دل میں ڈال دیا ہوگا اور پھر علی بھی ڈر کے اس کو چھپائے رہے، ان نے حسن کے دل میں ڈال دیا ہوگا، پھر حسن بھی ڈر کے مانے چھپا رہے، پھر انہوں نے حسین کے دل میں ڈال دیا ہوگا، پھر حسین بھی ڈر کے مانے چھپا رہے، انہوں نے آگے امام زین العابدین کے دل میں ڈال دیا ہوگا، پھر زین العابدین بھی ڈر کے مانے چھپا رہے، انہوں نے آگے امام باقر موسیٰ قاسم علی نقی تقی کے دل میں ڈال دیا ہوگا. شیعت کی بنیاد یہ ہے کہ کچھ اسرار تھے جو نبی نہ کہہ سکا، کچھ اسرار تھے جو علی نہ کہہ سکے، کچھ اسرار تھے جو حسن نہ کہہ سکے، کچھ اسرار تھے جو حسین نہ کہہ سکے، کچھ اسرار تھے جو زین العابدین نہ کہہ سکے. وہ اسرار چلتے چلتے ماضی تک پہنچ گئے، ماضی ابھی غار میں پوشیدہ ہے، وہ آئے گا، وہ اسرار ظاہر ہوں گے. اس سے زیادہ بکواس، اس سے زیادہ بدفطرتی پیغمبر کے خلاف اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس پیغمبر نے تلواروں کے سائے میں رب الزلجلال کی کبریائی بیان کی ہو، لات و عزی کا باطل ہونا بیان کیا ہو، مشرکین مکہ کی غلیظ سرگرمیوں پہ کڑی تنقید کی ہو، ان کے خداؤں کو جوتا کہا ہو، ان کے خداؤں کو باطل کہا ہو، ان کی اسکون خداؤں کی پوجا کو غلط کاری کہا ہو، ان کو مشرک کہا ہو، ان کو لاجوال کافروں سے آواز دی ہو، کیسا
کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کچھ مسئلے چھپا کے اس دنیا سے چلا گیا؟ شریعت کہتی ہے نبی مسئلے چھپا کے چلا گیا، قرآن کہتا ہے میرے رسول اگر تو نے مسئلہ چھپا لیا تو تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ بتلانے قرآن ماننا ہے یا شریعت ماننی ہے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے قرآن ماننا ہے یا شریعت ماننی ہے؟ سارے نہیں بولتے آپ، قرآن ماننا ہے یا شریعت ماننی ہے؟ شریعت اینٹی قرآن ہے، شریعت اینٹی اسلام ہے، شریعت اینٹی پیغمبر گروہ ہے۔ یقین جانیے اس کی بنیاد ہی اسلام دشمنی پہ رکھی گئی۔ خیر میں بہت دور نکل گیا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ رب العالمین کے یہ رسول اس بگڑے ہوئے ماحول میں، اس غلط کار ماحول میں آواز حق بلند کرتا ہے، اور آواز حق کے کس نے ایک مسئلہ کے لیے نہیں، جو رب العالمین کے احکامات تھے ان سب کو بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بات آج خصوصیت کے ساتھ میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا، جس رب العالمین نے اس معصوم رسول کو خلوت کی زندگی نہیں گزارنے دی، چین آرام اساس کی زندگی نہیں گزارنے دی، آپ خود باور کر لیں کہ وہ رب العالمین اس انسان کو کیسے مقام و مرتبے سے نواز دے گا کہ جو آج لمبا کرتا پہن کے بڑی چادر اوڑھ کے مسجد کے کونے سے باہر نہیں نکلتا، بند ہجرے سے باہر نکلنا نہیں چاہتا، اس نے دین کا تصور خود یہی پیان کیا اور پبلک کو یہی دے دیا کہ خلوت ہی میں بیٹھ کے مراقبے کیے جانا، خلوت ہی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیے جانے کا نام دین ہے۔ جب مشکل میدان آئے تو وہ اس کا نام شرارت رکھ دے، اللہ کے ہاں اس انسان کی کوئی قدر و مجرت نہیں ہوگی۔ اگر خلوت ہی دین تھا تو پیغمبر کبھی طیف میں نہ آتے، اگر خلوت ہی دین تھا تو محمد رسول اللہ کبھی بدر احد میں پیٹ پتھر نہ مانگتے، اگر خلوت ہی دین تھا تو رسالت معاد کے وجود پہ کبھی پتھر نہ برستے۔ جب رسول کو رب العالمین نے اس چین اور آرام کی زندگی اور نظاموں کے گزارا کرنے والی زندگی کے لیے بیٹھنے نہیں دیا تو کسی اور انسان کو بھی اس کا حق نہیں سوچتا کہ وہ اس خلوت کی زندگی کا نام ولایت رکھ دے، اس خلوت کی زندگی کا نام بزرگی رکھ دے، اس خلوت کی زندگی کا نام دین رکھ دے، اس خلوت کی زندگی کا نام صالحیت رکھ دے، اس خلوت کی زندگی کا نام مرشدیت رکھ دے، اس خلوت کی زندگی کا نام خانقاہ نظام رکھ دے۔ خانقاہ نظام کی پوری برداشت کیا جائے گا جس کی تعلیم پیغمبر کی تعلیم سے ملتی ہوگی۔ خانقاہ نظام کو نبھایا علماء دیوبند نے، خانقاہ نظام کو پروان چڑھایا قاسم مانوتی نے، خانقاہ نظام کو پروان چڑھایا حسین احمد مدنی نے، خانقاہ نظام کو پروان چڑھایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، مرید بھی کیے، مراقبے بھی کیے، اللہ اللہ بھی کیا، بیعت بھی کی، وجہ بھی بتائے، لیکن جب دشمن کے مقابلے کی بات آئی تو سینہ تان کے سب سے اول کے مجاہد بن کے میدان میں آئے۔ خانقاہ نظام وہ نہیں ہے جس کو آج غلط کار پیر اپنائے ہوئے ہیں، خانقاہ نظام وہی صحیح ہے جو پیغمبر سے ملتا ہو اور اس کی صحیح ترجمانی علماء دیوبند نے اپنے کردار سے عمل سے کی ہے۔ مت کوئی مخالفت میں مبتلا ہو کہ میں مراقبے کا قائل نہیں ہوں، مت کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو میں بیعت ارشاد کا قائل نہیں ہوں، مت کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ میں پیری و مرشدی کا قائل نہیں۔ حاشا وکاللہ، میرے تمام شیخ، میرے تمام بزرگ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور جاری رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ غلط کار تب کے لیے تن آسانیوں کے لیے مرشد کی عصمت کو بگڑا دیا، ماز اپنی تن آسانیوں کے لیے انہوں نے تصوف کو غلط رخ پہ قائم کر دیا ہے، اس کو غلط لائن پہ لگا دیے ہیں. تصوف جہاں مراقبہ سکھاتا ہے وہی تلوار ہاتھ میں لے کے میدان میں کھڑا ہونا بھی بتلاتا ہے, اور تصوف جہاں مراقبہ بتلاتا ہے وہاں تصوف ہی تو ہے جو مجدد ثانی کو قلعہ کلال یار کی قید میں لایا, تصوف ہی تو ہے جو امام ابو حنیفہ کو جیل میں لایا, تصوف ہی تو ہے جس نے امام ابن تیمیہ کا جنازہ قلعہ سے نکلوایا, تصوف ہی تو ہے کہ جس نے بڑے بڑے جید العلماء اور اساتذہ امت کو میدان جہاد میں کھڑا کیا ہے. کون کہتا ہے کہ تصوف محض خلوت کی زندگی کا نام ہے, بزرگی محض مسجد کے کونے میں بیٹھنے سے آ جاتی ہے؟ نہیں, بزرگی نام ہے پیغمبر کے دین پہ چلنے کا, بزرگی نام ہے نبی کے دین کی اطاعت کا, بزرگی نام ہے پیغمبر کی شریعت کو پھیلانے کا. وہ اگر ہتھیار کے پہن کے پھیرتی ہے تب پھیلائی جائے, وہ تختہ دار کے لٹک کے پھیرتی ہے تب پھیلائی جائے, وہ آرام سے پھیرتی ہے تب پھیلائی جائے, وہ خلوت میں بیٹھ کے پھیرتی ہے تب پھیلائی جائے. مختلف مقامات تھے جیسے مسائل آئے جو خلوت میں بیٹھ کے پھیلانے کے تھے, اور یا امت نے ان کو خلوت میں بیٹھ کے پھیلایا. بعض وہ مسائل تھے جن کو میدان میں کھڑے ہو کے پھیلانا تھا, انہوں نے امت نے میدان میں کھڑے ہو کے پھیلایا. بعض وہ مسائل تھے جن کو مناسب اور مباحثے کی صورت میں پھیلانا تھا, انہوں نے امت اور نجائے ملت میدان میں آئے باطل سے مباحثے کر کے انہوں نے دین کی اشاعت کی. تو دین ناس خلوت کا نام نہیں ہے, دین اشاعت کا نام ہے, اس کو ہر حال شائع کیا جائے, خاص کر اس بگڑے ہوئے ماحول میں جس ماحول میں لوگ اپنی بیٹیوں سے جنا کر رہے ہوں, اس ماحول میں جب لواطت عام ہو, اس ماحول میں جب وی سی آر جیسی لعنت گھر گھر پہنچ جائے, اور اس کے ننگے ڈانس سوتے ہوں نوجوان بچی بغیر قرآن پڑھنے کے اس پہ ڈانس کر رہی ہوں. ان حالات میں ایک عالم کا فرض منصبی ہے وہ بغیر کسی کی روح ریت کیے ہوئے اپنے فرائض کو سامنے رکھ کے اظہار حق کرے اور دین کی اشاعت کرے, چاہے اس راستے میں کتنی مشکلات آئیں. میرے محترم سامعین, میں عرض یہ کر رہا تھا حالات انتہائی سنگین تھے, ان سنگین حالات میں یہ کتاب اتری, پیغمبر پہ آئی, رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری. نبی الانبیاء نے, امام الکونین نے, امام الانبیاء نے اس بگڑے ہوئے ماحول کو سنوارا, اور اس بگڑے ہوئے ماحول سے ایک جماعت نکال لی, ایک جماعت تیار کی. اس جماعت کا دل کس نے بدلا تھا؟ اس جماعت کے قلب و جگر کی کالا کس نے پلٹی تھی؟ اس جماعت کی آنکھیں, اس کی نظر, اس کی سوچ و فکر کو کس نے بدلا تھا؟ جو نظر کل تک کسی کی بہو بیٹی کی اس کی ہے, آج اس نظر کا یہ عالم ہے پورا لشکر شہر سے گزر گیا. واپس لوٹتے ہیں, دوسرا ساتھی پوچھتے ہیں فلاں شہر سے گزرے تھے, جواب ملتے گزرے تھے کتنا منزلہ مکان آتے ہیں, تو جواب یہ ہے کہ ہمیں کوئی علم نہیں. آپ کہتے ہیں گزرے بھی ہیں اور پھر کہتے ہو کوئی علم نہیں, تو جواب یہ آیا امین کا حکم تھا سر نیچے رہے, امین کا حکم تھا آنکھیں نیچے رہے, ہم نے نہیں دیکھا کتنے منزلہ مکان آتے. وہ آنکھیں جو کل تک کسی کی آبرو ریسی میں ملبس تھی, آج منزلہ کئی منزلہ مکان دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کل تک جن کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا, آج وہ پانی بھی اپنے رسول سے پوچھ کے پیتے ہیں. کل تک جن کے قدم چوری ڈکیتی کی طرف اٹھتے تھے, آج وہ قدم اس حد تک پابند ہو گئے ہیں رسول کے حکم تھے کہ رسول خطبہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور خطبہ کے دوران آواز آئی ٹھہر جاؤ. ایک صحابی اسی حالت میں مسجد میں تشریف لا رہے تھے, ایک قدم مسجد کے اندر ہے, ایک قدم باہر ہے, اگر وہ قدم اٹھتا بہرحال مسجد میں آنا تھا, تو رہے بات سے ہمیں اترنا چاہیے. اگر وہ قدم اٹھتا بہرحال مسجد میں آنا تھا, اور بڑے آرام سے اطمینان سے آ کے بیٹھ کے پیغمبر کی تقریر سنتا, بڑے اطمینان سے وہی سنتا, بڑے اطمینان سے نبی کے اشارات سنتا, بڑے اطمینان سے معصوم کی گفتگو سنتا, بڑے خلوص کے ساتھ ٹکٹکی نگاہوں کے ساتھ وہ اپنے نبی کے اشارات سنتا. لیکن ہوا کیا, پیغمبر دوران خطبہ کہتے ٹھہر جاؤ, وہ اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اسی طرح سارا خطبہ سن لیا, نماز ہوئی, نماز پڑھی جیسے پڑھی جس طرح پڑھی اس کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پوچھتے یہ بھی کوئی طریقہ ہے پیغمبر کی تقریر سننے کا خطاب سننے کا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ آ کر نہیں فرمایا تھا ٹھہر جاؤ. ساتھی کہتے ہیں آپ کا نام لیا تھا آپ کو کہا تھا کہ ٹھہر جاؤ. جواب دیتے ہیں بے شک میرا نام نہیں لیا لیکن فرمایا تو صحیح نہ کہ ٹھہر جاؤ. اگر مجھے ہی کہا ہوتا اور میں ٹھہرتا نہ اور میرا جو قدم مسجد کے باہر تھا وہ اٹھ کے مسجد میں آ جاتا تو وہ قدم مسجد میں نہیں جہنم میں ہوتا. اطاعت کا اندازہ لگائیے رسول کے حکم کو ماننے کا یہ طریقہ کار ہے اس کے رسول. اور محبت نبی اس کا نام ہے محبت رسول اس کا نام نہیں کہ بھرتی میں کپڑے پہننے والی چھوکری کی قوالی پہ نوٹ بچھاڑ کیا جائے. اس کا نام دین نہیں ہے اس کا نام شریعت نہیں ہے اس کا نام اس کے رسول نہیں ہے. بہت سارے غریب لوگ بہت سارے ملت تباہی اور غدار لوگوں نے دین کی نافرمانی کا نام اس کے رسول رکھا اور پیغمبر کی بات اور پیغمبر کی سچی محبت کا نام دشمن رسول رکھ دیا. رسالت پیش تبلے کی بات پہ ناچنا نہیں ہے. رسالت کے ساتھ محبت یہ ہے کہ دین کو گلے لگا دیا جائے اور برائی کو چھوڑ دیا جائے. نبی کے ساتھ محبت تبلے اور سنگی کے ناچنے کا نام نہیں ہے. جب رسول بنسی کی آواز سن کے کان میں انگلی لیتے ہیں تو ان کا عاشق تبلے پہ ناچتا کیوں ہے؟ یا بدبخت عاشق ہے یا پیغمبر کے دین کا غدار اور باغی ہے؟ اس کو کیسے عاشق مان لیا جائے؟ اس میں کون سی اس کی علامت پائی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لے لے اور دوسری تمام دنیا کو گستاخ رسول اور دشمن رسول کہہ کے ایک لاٹھی سے ہانک کے سید کی توتی اور ان کی ایجنٹی کرتا رہے. میرے محترم سامعین کہہ یہ رہا تھا کہ رسول کو ماننے کا طریقہ کار ہے جب رسول جس طرح کہے جیسے کہے جب کہے اسی طرح مان لیا جائے. نبی کی مقدس جماعت جس کو قرآن نے تیار کیا تھا کون سا قرآن جو رمضان مبارک میں اترا ہے؟ کون قرآن جس نے رمضان کو عصمت دی ہے؟ کون قرآن جس نے رمضان کو ببرکت بنایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا. رمضان کو برکتیں قرآن کی وجہ سے ملی. قرآن آیا صدیق جو کل تک کسی اور مسئلے میں ملوث تھا آج کل تک ابو بکر تھا آج صدیق اکبر بنا ہے. قرآن آیا عمر جو کل تک ابن خطاب کہلاتا ہے آج فاروق اعظم کہلا رہا ہے. قرآن آیا جو کل تک عثمان بن عفان کہلاتا ہے آج وہ جامع القرآن اور سنورین کے لقب سے نوازا جا رہا ہے. قرآن آیا علی جو کل تک ابھی طالب کا بیٹا کہلاتا ہے آج اسد اللہ کہلانے کا حقدار بنا. قرآن آیا کل تک معاویہ ابو سفیان کا بیٹا کہلاتا ہے آج اسے قاتل ولی کے لقب مل گئے. کل تک جو لوگ بتوں کے پجاری تھے آج امت کے امام بن گئے. کل تک جو لوگ بد نصیبی ملوث تھے آج ان کی نظریں کسی مکان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی. یہ وہ قرآن ہے جو آپ کے سامنے تراویح میں پڑھا جا رہا ہے. کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جو تراویح میں قرآن کو پڑھ رہا ہے سن رہا ہے اور کتنا بد قسمت ہوگا وہ انسان جو تراویح نہیں پڑھتا اور اس کے محلے میں اللہ کے گھر میں قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں وہ حقے کی گڑگڑاہٹ پہ مصروف ہے. اس کے محلے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہے. اس کے محلے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بکتی میں مصروف ہے وہ گپ شپ میں مصروف ہے. اور ایک مرض اور پڑ گئی کہ آج تراویح پڑھی بھاگ گیا. تم وہ لوگ ہو جو پیغمبر کے دین کے لیے قربانی اور جان دو گے. پیغمبر کے صحابہ نے اس قرآن کو پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھیلائے اور تم 20 تراویح کے لیے کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتی ہو. خواہش نفسانی کے تابے ہو کر قرآن کی پوری منزل کو چھوڑتی ہو بغیر بنا کے چھوڑتی ہو بغیر کسی عذر کے چھوڑتی ہو. آج تراویح پڑھ کے جو بھاگ جائے وہ ختم قرآن سے محروم رہے گا. اسے کیا حق پہنچتے ہیں کہ وہ آخری رات ختم کی رات چینی لے کے آ جائے دم کر دیجیے پانی لے کے آ جائے ہے دم کر دیجئے. کیا پانی اور چینی دم کرا کے تم اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہو, تم اپنی آفت برباد کر رہے ہو. تمہارے محلے میں قرآن پڑھا رہا ہے, ایک سال کے بعد آئے حافظ تن من دھن کی راسی لگا کے قرآن کی تلاوت کرے, تم ایک گھنٹہ اللہ کی کتاب کے لیے بوجو کھڑے ہونا جب گوارا نہیں کرتے, آگے اس قرآن کے لیے کون سی قربانی پیش کرو گے؟ یہ رسم چھوڑ دیجئے کہ آج تالی پڑھ کے بھاگنے ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں ہے. خواہش نقصانی کے بعد مت بھاگیے. کوئی غیر مقلد ہے آٹھ پڑھے, کوئی حنفی ہے بیس پڑھے, اور حضرت فاروق اعظم کا نام لے رہا ہے تو فاروق نے بیس پڑھی ہے, ابو بکر نے بیس پڑھی ہے, عثمان نے بیس پڑھی ہے, حضرت علی بن ابی طالب نے بیس تراوی پڑھی ہے. اگر صحابہ کو مانتے ہیں بیس پڑھے, نہیں مانتا اس کی مرضی ہے جہاں جائے. میری بات آپ کے ذہن میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ رسم ہے یا نہیں ہے؟ آج پڑھی اور بھاگ لیا, اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ تو پورے قرآن کے ختم سے معروم ہو رہا ہے. یا تو حافظ آٹھ ہی میں قرآن ختم کر دے, پھر بھی کوئی تک ہوا, پھر بھی کوئی بات ہوئی کہ چلو قرآن کا ختم تو سن لیا. جب اس نے بیس میں قرآن کو ختم کرنا ہے تو آج پڑھ کے بھاگنے والا آخر کیا کر رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتا اس بات کو؟ میری آپ سے درخواست ہے آپ اپنے مسلک سے مت ہٹیے. ہاں کسی انسان کو اپنے مسلک میں شروع ہو, حنفیت میں شروع ہو, حق نماز قائم کرنے کے لیے تیار ہے, سنیت میں شروع ہو, حق نماز قائم کرنے کے لیے تیار ہے, اسلام میں شک ہو میں تیار کرنے کے, میں اس کو قائم کرنے کے لیے دلائل دینے کے لیے تیار ہوں. اگر قرآن و سنت کے واضح دلائل میں کسی بدبخت کو شبہ ہو میں اسے بھی قائم کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن دین اپنے پاس سے مت گھڑیے, اپنی طرح اور اپنی خواہش نفس کے مطابق دین کو مت استعمال کیجئے. دین کو دین سمجھ کر قرآن و سنت کے مطابق اس پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کیجئے. میرے محترم سامعین, آپ کے پاس یہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں رات کو تراویح پڑھی جا رہی ہے, رات کو قرآن پڑھا جا رہا ہے, دن کو روزے ہیں, اور آپ کو آپ کے خالق نے حکم دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تمہارے لیے روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں کے لیے فرض کیے گئے تھے. دن کو روزہ رکھنا یہ خوش قسمتی کی دلیل ہے, رات کو تراویح پڑھنا یہ خوش بختی کی دلیل ہے. ہاں کوئی عذر ہو, مجبوری ہو, تراویح نہ پڑھ سکتا ہو, الگ بات ہے. لیکن میں نہیں سوچتا, میں اپنے مسئلہ محلے کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں جس نے مجھے خود انتہائی متاثر کیے ہیں. یہ ہمارے حاجی اللہ صاحب کے والد گرامی اب تقریباً میرے اندازے کے مطابق 80-90 سال کے قریب ہوں گے, رات کو بیٹھ کے پوری 20 تراویح پڑھتے ہیں. یہ بوڑھا جو اب قبر میں پہنچنے کے قریب ہے, جو آخرت کی تیاریاں کر رہا ہے, یہ نوجوانوں کے منہ پر تھپڑ رسید کر رہا ہے, ان کی غیرت کو للکار رہا ہے کہ تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تمہیں اس سے شرم نہیں آتی؟ میں 90 برس کی عمر میں بیٹھ کے 20 تراویح پڑھ رہا ہوں, تم تین کی اپنی جوانی برباد کر رہے ہو. میرے محترم سامعین, ان حالات سے عبرت حاصل کیجیے. وہ انسان کا بچہ نہیں ہے جو حالات واقعات سے سبق نہ سیکھتا ہو. خالق کا حکم ہے فاتبروا یا اولی الابصار, انسان وہی ہے, آنکھوں والا وہی ہے جو حالات سے سبق سیکھ لے. میرے محترم سامعین, آپ کے پاس سے نہیں آ رہا, معلوم نہیں عید تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, معلوم نہیں ہمیں اللہ رب العالمین یہ پورا مہینہ نصیب کرے گا یا نہیں کرے گا. جتنے دن نصیب ہو گئے ان کو غنیمت جانیے, جتنے دن مل گئے ہیں ان کو اپنے لیے ایک اللہ کا کرم اور اس کا فضل سمجھیے, اور احترام رمضان کو کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے. اگر کوئی عورت کوئی مرد بامر مجبوری روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ ایرانیہ مت کھائے پیے تاکہ رمضان کی توہین نہ ہو. اے اس کا مہمان ہے, سال کے بعد آیا ہے, مجبور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, کھانا ہے پینا ہے پوشیدہ کھائے, اپنے گھر میں دروازے بند کر کے کھا لے اگر روزہ نہیں ہے, اور روزہ مجبوری کے بنا پر نہیں رکھا گیا. لیکن ایرانیہ اس کا مذاق مت اڑایا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ میں افسران سے بھی کہوں گا جو میری اطلاعات کے مطابق بعض دفاتر میں قانون کے محافظ جن کی پیٹیوں پہ محافظ لکھا ہوا ہے وہ خود دفاتر میں بیٹھ کے سگریٹ نوشی کر رہے ہیں بغیر کسی عذر کے، وہ رمضان مبارک کی تھلیاں بھی کھیل رہے ہیں، ان کے پاس آنے جانے والے روزے دار غیر روزے دار بلا روک ٹوک آ رہے ہیں اور وہ ان کی موجودگی میں سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے، اور اگر وہیں بیٹھے اتنا مل گئی فلاں جگہ ہوٹل کھلے تو فوری بھاگے، قانون کے دلدارا بن گئے، قرآن و سنت کے حامی بن گئے، رسول کے عاشق بن گئے، میں اس قرآن کو بھی ان کے ضمیر کو جھوڑتے ہوئے انہیں شرم دلانا چاہوں گا کہ اس حرکت سے باہر آؤ، تمہاری حرکت ماحول میں معاشرے میں پھیل رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ دوسرے بھی قانون سے نہیں ڈریں گے جب تمہاری اپنی حالت اور حرکت یہ ہوگی۔ میرے محترم سامعین، آپ حضرات کو بہرحال اس مہینے کا احترام کرنے، دوسرے دوستوں کو کہنے، دوسرے ساتھیوں کو کہنے، اور رات کو اس کی تراویح کا بھرپور انتظام کرنے، مسجد آباد ہونا چاہیے، مسجد رونق ہونی چاہیے، مساجد بھری ہوئی ہوں تراویح سے، مساجد بھری ہوئی ہوں نمازیوں سے، دھڑا دھڑ بچے دھڑا دھڑ بوڑھے وہ نماز کے لیے آنے چاہیے تاکہ اس ماہ میں اپنی خطائیں اپنی لغزشات کو وہ معاف کرا لیں۔ یہ بابرکت مہینہ ہو سکتا ہے آئندہ سال مجھے اور آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو، کون وہ انسان ہے جو معصوم ہونے کا دعویٰ کر سکے سوائے پیغمبروں کے، اور کون وہ ہے جو محفوظ ہونے کا دعویٰ کر سکے سوائے اصحاب رسول کے؟ ہر انسان میں خطائیں ہیں، غلطی ہیں، لفظ ہیں، اسے اپنی خطائیں لفظ سے معاف کرانا چاہیے۔ میرے سامعین محترم، میں ان گزارشات کے بعد بقیہ رمضان کے فضائل، قرآن کے فضائل، قرآن کے انقلابی پروگرام جو اس نے آج سے 14 صدی پیشتر کام کیا اور بگڑے ہوئے ماحول کو سنوار کے نیک اور صالح بنایا، یہ رمضان مبارک کے چاروں جمعوں پہ میں پھیلانا چاہتا ہوں، اور اسی رمضان مبارک میں حضرت علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کا یوم شہادت آ رہا ہے، میری خواہش یہ بھی ہے کہ میں حیدر کرار کو بھی نذرانہ عقیدت پیش کروں، جیسے میں ابو بکر کا نوکر اور غلام ہوں اسی طرح علی ابن ابی طالب کا نوکر خادم اور غلام ہوں، جیسے میرا ایمان کا حصہ ابو بکر ہے ویسے ہی میرے ایمان کا حصہ علی بن ابی طالب ہے، لہذا میری یہ خواہش بھی ہے کہ میں 21 رمضان مبارک کی مناسبت سے حضرت حیدر کرار کے فضائل بیان کروں، اسی مناسبت سے میں خسرہ بدر کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اسی مناسبت سے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان مبارک اور قرآن کے فضائل کئی سارے مضامین ہیں جن کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں آپ کے تعاون سے، آپ پر وقت آئیں گے، آپ مجھے موقع دیں گے، میں آپ کے سامنے مذہبی مواد رکھوں گا جو آپ کی قبر آخرت سنورنے کا سبب بنے گا، میری قبر سنورنے کا سبب بنے گا، آپ کی اور میری اولاد کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے میں آپ کو آج ہی درخواست کر رہا ہوں کہ اتنے سارے مضامین کو میں اسی ایک ماہ میں سمیٹنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین مجھے توفیق بخشے، لیکن آپ کے اٹھنے سے پہلے، اٹھنا نہیں آپ کے اٹھنے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں، اور بڑی لجارت کے ساتھ کہیے یا دستبستہ کہیے یا پیار محبت اور شفقت کی بنیاد پہ کہیے یا تعلقات کی بنیاد پہ کہیے یا مذہبی لگاؤ مذہبی بھائی چارے کی بنیاد پہ کہیے، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کے شہر میں جامعہ محمودیہ کے نام سے قائم ہونے والا دینی ادارہ جو اب تیسرے سال کو اختتام پذیر کرنے والا ہے، اس نے 3 سال کے عرصے میں کیا کارنامہ سر انجام دیا، وہ آپ آئیے ہمارے ریکارڈ میں پڑھیے، 150 طلبا جو درجہ 100 درجہ کتب میں تعلیم پا رہے ہیں، اور 4 اساتذہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، 2 استاد قاری ہیں، 2 باورچی کام کر رہے ہیں، عمارتی کام الگ ہے، سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسجد کی تعمیر نہ کر سکے، کچھ اینٹیں ملی لیکن اتنا سرمایہ ساتھ نہیں تھا کہ اس کو شروع کرا دیا جائے اور پھر وہ 5 میل تک پہنچ جائے، یقین جانیے روزے کے ساتھ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کہ 3 سال ہے، طلبا دھوپ پہ نماز پڑھتے ہیں، سردیوں میں سردی میں نماز پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات کئی کئی جماعتیں مختلف کمروں میں وہ غریب کراتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ اس رمضان میں اتنا تعاون کیجیے کہ ہم سال کے دوسرے اخراجات کے علاوہ مسجد کی تعمیر شروع کر سکیں. مزید میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ گزشتہ محرم کے فسادات نے مجھے اتنا اپنی بڑا ملوث کر لیا کہ مدرسے سے نظریں ہٹ گئیں, مدرسے کے معاملات نے میں دخیل نہ رہ سکا, حالات نے اس کی اجازت نہ دی. ایک طویل جنگ مجھے محرم کے فسادات کی لڑنا پڑ گئی, اس کے لیے بارہا جیلوں میں جانا پڑا, بارہا مقدمات میں مبتلا ہونا پڑا, پھر اس کے ساتھ کانفرنس کرنا پڑ گئی, کانفرنس کے اخراجات, اس کے لیے دورے, اس کے لیے محنت, اس کے لیے علماء کو دعوتیں اور اس کے لیے خطبہ استقبالیہ کی تیاریاں اور دیگر مواد, اس نے سارا وقت صرف کر لیا اور منظر مدرسے کی طرف سے نظر ہٹ گئی. ساتھ ہی پھر مظاہرے کے اعلان کے ساتھ ساتھ ہمیں سالانہ جلسہ مدرسے کا ملتوی کرنا پڑا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے اور ہمیں مظاہرہ کرنا پڑ گیا تو ہم جلسہ کیسے کریں گے. اس لیے سالانہ جلسہ بھی نہ ہو سکا, جس کی وجہ سے 60,000 روپے کا جامعہ محمودیہ مقروض ہو گیا. دوست احباب کی مہربانی تھی, انہیں حالات کی مجبوری کے تحت اپنے کاروبار سے پیسے نکال کے میرے آجے کہنے پر حوالے کر دیے. لیکن اب کتنی شرم کی بات ہوگی کہ اگر اس رمضان میں بھی میں وہ قرض ادا نہ کر سکوں, یعنی جو آیا محمودیہ کی انتظامیہ وہ قرض ادا نہ کر سکے اور انہیں مزید تاج دیا جائے, اس سے بڑی زیادتی ان حضرات کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگی. میری آپ سے درخواست ہے آپ پورا تعاون فرمائیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہم قرضے سے نکل کر آگے کام کو چلا سکیں. اور مزید میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب انجمن سپاہ صحابہ نے لاہور موچی دروازے 3 اکتوبر کو عالمی دفاع صحابہ کانفرنس کا اعلان کر دیے, جس کی ریٹن سلطان الاولیاء حضرت مولانا خان محمد صاحب کی صدارت میں فیصل آباد میں ہو چکی ہے, اخبارات میں آگے ہے. اب اس کانفرنس کے لیے جو میرے ضلع حضرت مولانا خان محمد صاحب مدثر نے کام لگایا وہ کام یہ ہے کہ میں ایک خط تیار کروں جس خط میں شیعہ جارحیت نوٹ کروں اور وہ خط سعودیہ کے علماء کے پاس جائے, وہ خط عراق کے علماء کے پاس جائے, وہ خط لیبیا کے علماء کے پاس جائے. یہ ڈیوٹی میرے ذمہ جس کو میں نے رمضان المبارک میں تیار کر کے اس خط کو انگریزی میں, عربی میں, اردو میں, ان مختلف ممالک میں اور پاکستان میں پھیلانا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کام اتنے ہیں کہ جن کاموں کو نبھانا بغیر مشکل نظر آتا ہے آپ اتنا تعاون کریں سنیت کی بنیاد پر ادارے سے ہمدردی کرتے ہوئے. انشاءاللہ اس سال آپ کا یہ محبوب ادارہ موقوف علیہ دورہ تک پہنچ گئے, یعنی مشکات شریف تک کتابیں اس سال ہم پڑھائیں گے. اور اگر آپ نے بھرپور تعاون کر دیا تو 1-2 سال میں انشاءاللہ یہ دورہ حدیث تک پہنچ جائے گا. لیکن دورہ حدیث تک لے جانا